ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਗਈ।
محمد وآل محمد بلند تر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والقدرة سید بشیر محمود احمد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة القاطبية والكرم الحسنية شجا ادل حسینیا صبر سجادیا ولا صادری بکریا محسری جعفریا امی قاضیا والقدر رضیا والمود تبیا والنقا وتنید نقیا والبنت الاسریا والبنت بأمر
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل والنهار والشمس والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وصمد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون وزل وداد فاكثرهم فيه الفساد فسقى عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد
اللهم صل على
فداری کا سلسلہ اسلام کے سیاسی نظریے اور مسلمانوں کے رویے کے بنا سکتے ہیں اور آج فداری نے مسلسل اس موضوع پر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آج میں اس تقریب میں مختصر وقت میں چلے آپ شروع کر اس موضوع کو ایک کانٹیکٹ طریقے سے ہسپتال میں مراحل میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ کل میں نے آپ کو خدمت درج کیا تھا کہ تحریک تشیع کسی سیاسی عمل کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈفرنس کی وجہ سے یا اقتدار کے نہ ملنے کی وجہ سے تجویز نہیں آئی بلکہ بنیادی کی ویج اختلاف اور اس تحریک کو شروع کر دے گی وہ عین مذہب اور عین دین. ڈیڑھ ہزار سال کا ایک وسیع اسپین ہے جس میں اس تحریک نے مسلسل اپنی آئیڈینٹی اور پرنسپلس اور فیتھ اور عقیدے کے ساتھ اپنے لگاؤ اور اپنے نان کامپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو ہاتھ سے جانے دیجیے. اس ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ میں سیاسی طور پر اہل تشیع کو کبھی بھی بہت پولیٹیکل گیمز نہیں ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ایک بہت مضبوط سیاسی قوت کے طور پر نہیں ہو سکتی. عام طور پر ہوتا یہ ہے جب بھی ایسا کوئی گروہ مائنورٹی کے طور پر کھڑا ہو جائے اور ایک بڑی اکثریت اسے مد نظر ہو تو کچھ عرصے تک تو وہ بڑی اکثریت یا زمانے کے ریپریشن جبر اور سردار کو سہتے ہیں اور اس کے بعد وہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ تحریکیں ختم ہوتی ہیں. ساری دنیا کی تحریکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے جب بھی ریپریشن اور جبر اور ظلم ایک خاص یونٹ کو کراس کر گیا تو وہ تحریکیں پھر ہو گئی. یہ فقط تحریک تشیع ہے کہ مسلسل جبر ہے ظلم ہے اور ایسی ریپریشن ہے جو انپریسیڈنٹڈ ریپریشن. تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دور بہت اچھا تھا اور اس میں دیوشی کے ساتھ آرام دہ سلوک کیا گیا, حکمران بھی ان کے ساتھ تھے اور عوام بھی ان کے لیے ایک اچھا رویہ رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو اسلام کے ورژن پیدا ہو گئے. ایک وہ اسلام تھا جسے شریعت محمد سے دلچسپی تھی اور اس کو باقی اپائے رکھنا چاہتا تھا. ایک وہ اسلام تھا جسے سیاست سے لگاؤ تھا اور وہ اسلام کے فولڈ میں فقط اپنی سیاسی بساط کو بچانے کے لیے تھا. جبر کی تاریخ میں وہ اسلام یا وہ ورژن آف اسلام جس کا مقصد منشا سیاسی طاقت اور اقدار تھی اس نے اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے لڑا اور باتیں کربلا خصوصی طور پر اس جبر کے نظام نے وہی طریقہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا طریقہ اختیار کیا جو معاویہ نے ابو سفیان کے دور حکومت میں شیعان علی اور آل محمد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ روا رکھا گیا. حد یہ ہوئی کہ ایک فکری طور پر ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی جس سے اسلام کی جڑیں دل جائیں اور حقیقی مطلب اسلام ہی لوگوں کے ذہنوں اور شعور سے نہیں ہو جائے. اس کی مثال کے طور پر میں دور یزید کے تین بدترین واقعات کو کوٹ کروں اور اس کے بہت بڑے جنرل مسلم ابن عقبا کے اقوال. یزید کے پونے تین سال دور حکومت میں پہلا بدترین واقعہ تاریخ اسلام کا امام حسین اور خاندان پیغمبر کا قتل. جب اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوئی اور اہل مدینہ جب اللہ سوال کیا تو دوسرا واقعہ واقع ورا کی شکل میں درپیش ہوا. یزید نے 12,000 فوجی گھڑ سوار قاتلوں کا لشکر مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں مدینے روانہ کیا تاکہ وہ مدینے کے ایجوکیٹرز اور قتل حسین پر شور مچانے والوں کی آوازوں کو اس طرح بند کریں کہ ان میں دم اور دھمکا کھل جائے. 12,000 آدمی نے مدینے پر حملہ کیا اور صورت حال یہ تھی کہ پیغمبر کی قبر مبارک پر وہ گھوڑے باندھے گئے. 3 دن تک مدینہ ان فوجیوں کے لیے حلال کر دیا گیا جس میں عورتیں، ان کی عزتیں، بچے، ان کی زندگیاں اور مردوں کا قتل عام. اس کے اگلے ہی سال اس نے اسی مسلم نے عقبہ کو مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا اور تاریخ مسلمان کا وہ واقعہ جب پیش ہوا کہ مسلم نے عقبہ نے کعبے کے پردوں کو آگ لگا دی اور کعبہ ڈھک گیا. اس کے بعد وہ بہت جلدی مر گیا مسلم نے عقبہ اور مسلمانوں کی جب اس پر تاریخ میں اسے مسلمانوں کے عظیم جنرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ تھی شعور کی کیفیت. مسلم ابن عقبہ نے 5 باتیں کی مرتے وقت اور اس نے 5ویں بات یہ تھی کہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میری نجات کے لیے میرا یہ کام کافی ہے کہ میں نے اپنے امیر اولی الامر کی اطاعت میں کعبے کو اٹھا دیا.
بسم نام اہل بیت پہ لعنت، اسلام کے دشمنوں پہ لعنت، اور محمد والے محمد سلمان.
اولی الامر کی اطاعت میں میری نجات کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کو میرا یہی عمل بہت کافی ہے کہ میں نے اولی الامر کی، ذرا غور سے سنیا، اولی الامر کی اطاعت میں کعبے کو ڈھال دیا. کون سا کعبہ؟ انا اول بیت وضع للناس من الذی لقد مبارکا وضع للعالمین ہے آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کانا منا. جس کعبے کی یہ تعریف کی قرآن مجید نے کہ وہ پہلا گھر ہے، انا اول بیت وضع للناس، جسے ہم نے ناس کے لیے للذین برکت مبارکن خدا للعالمین، وہ جو مبارک گھر ہے العالمین کے لیے. فی ہے آیات بینات جسے ہماری نشانیاں ہیں اور ہماری دلیل ہے. مقام ابراہیم اور جس میں مقام ابراہیم ہے، بمن دخل ہو کا نام بننا جس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان. اس گھر کو کہا کہ میں نے کافی ہے میرے لیے نجات کی کہ میں نے اولی الامر کی اطاعت میں اس گھر کو گرا دیا. اب امام حسین علیہ السلام کا عاشور برپا کرنا اور کھڑے ہو کر اتنی بڑی قربانی جسے ذبح عظیم کہا قرآن مجید نے، اس کا برپا کرنا وہ اسی بات کے لیے تھا کہ قرآن مجید کی شریعت نبی کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پر آ گئی تھی جبر اور ظلم کے ذریعے کہ لوگ فاسقوں اور فاجروں کو اولی الامر سمجھ رہے تھے. یہ عاشور اس لیے برپا کی امام حسین علیہ السلام نے کہ اپنے خون سے ایک ایسی دیوار کھڑی کریں جہاں امر مسلمین اور مسلمانوں کے چاہے فاسق ہوں، چاہے گناہگار ہوں، چاہے بے گناہ ہوں، چاہے نیک ہوں یا بد ہوں، ان کے اعمال ایک طرف ہو جائیں، اولی الامر اور امر خدا ایک طرف ہو جائیں. سوال بھی پیدا ہوتا ہے, بڑا اہم سوال ہے, کیا مسلم ابن عفان مسلمان نہیں تھا؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ مسلم ابن عفان کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, مسلمان تھا, اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت کو اولی الامر کی اطاعت سمجھتا تھا. کعبے کو اٹھانا فاسق و فاجر کے کہنے پر, یہ اگر مسلمان کے لیے جائز ہو جائے تو پھر کسی مسجد میں بم لگانا, نمازیوں پر گولیوں کی بھچھاڑ کر دینا, تو اس کے لیے آپ کے کہیں کہ نہیں 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 یہ مسلمان نہیں ہے, مسلمان ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں ہی کی جو تاریخ ہے, یہ جو کرتے ہیں وہ مسلم نے اقبا کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. کل جنہوں نے نبی کی قبر پر پامال کیا اور اس پر گھوڑے باندھے اور چھ مہینے تک صرف گھوڑوں کی گندگی کی صفائی ہوتی رہی, مدینہ میں گھٹنوں گھٹنوں خون کھڑا ہو گیا, اور مدینہ عزت دار عورتوں کی عزتوں کے پامالی کا ایک ایسا نمونہ بن گیا کہ آج تک شرم سے مسلمانوں کا سر چھپ جانا چاہیے. اب آپ کا یہ کہنا کہ نہیں 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 یہ بام بلاسٹ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کل اگر مسلم نے اپنا لا الہ الا اللہ پڑھ کر کعبہ ڈھا سکتا ہے, مسجد نبوی کو پامال کر سکتا ہے, مسلمان کو مسلمانوں کے جتھوں کو قتل کر سکتا ہے, پلک جھپکتے ہوئے آج سارا مسلم نے اپنا گروہ ہے. تو در حقیقت یہ پہلے تشریح کو زیادہ سیاسی زور نہیں ملا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جبر میں ایکسپینشن کا اسلام اوپر ابھرا, جینوسائڈل اسلام اوپر اٹھا, ملیٹنٹ اسلام اس نے زور پکڑا, اور پھر یہ طریقہ کیا رک گیا؟ یہ طریقہ بنی امیہ نے اختیار کیا, یہی طریقہ بنی عباس نے اختیار کیا, یہی طریقہ سلطنت عثمانیہ میں چلتا رہا, یہی طریقہ مغلوں نے اختیار کیا. اور ان ساروں کی تاریخ دیکھیے, سب کو آشور سے بڑی پرخاش تھی. بھائی اتنے سو سال پہلے حج ہوا ہوا ایک شخص آپ کے لیے اور اس کے خاندان کے چھوٹے بڑے بچے جو مقتول ہوئے, جن کی لاشوں پر آپ نے گھوڑے دوڑا دیے, وہ آپ کے لیے کس خطرے کا باعث ہے؟ جو بنی امیہ کو بھی آشور سے برخاست ہے, بنی عباس کو بھی آشور سے برخاست ہے, مغلوں کو بھی آشور سے برخاست تھی, صدر کے عثمانیہ کو بھی آشور سے برخاست تھی, صلاح الدین ایوبی بھی آشور کے پیچھے لگا رہا, زنگی بھی, نوری بھی, سارے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو آشور سے برخاست کی تھی, ان کو آشور سے برخاست اس لیے تھی کہ یہ سارے کے سارے اولیل امر بننا چاہتے تھے, اور آشور ان کے راستے میں حائل تھی. واقعی اللہ واقعی رسول اولیل امر منکم, آشور ایسی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اولیل امر کی. نہ تو رسول کی کیٹیگری میں داخل ہونے تمہیں آشور نے دیا, نہ اولیل امر کی کیٹیگری میں آشور نے تمہیں داخل ہونے دیا, بلکہ حسین ابن علی نے جان دے کے تاریخ نے تمہیں مجرموں کے کٹہرے میں قیامت تک کے لیے کھڑا کر دیا. خوشروں کی شہن چاہے کر بلا امام حسین علیہ السلام پہ غلام تھا سلوار. آج یہ سارے ظلم اور جبر کے نظام کو چلانے والے یہ انسانیت کے مجرم ظلم کے کٹہروں میں کھڑے ہیں, ان میں سے کوئی بھی لیلا بننا بن سکا. یہ ہے آشنا. مولانا جعفر حسین صاحب نے شہید انسانیت کے مقدمے میں اس پر کافی ویڈیو دیکھی ہے. جن جن کے پاس شہید انسانیت ہے وہ اس کے مقدمے میں مولانا جعفر کی وہ ڈیٹیل پڑھیں کہ امام حسین علیہ السلام یاشور نے کیسے اولی الامر کے منصب اسٹیٹس اور اس کے مقام کی حاصل اور کربلا کسی بھی کر پاؤں. اب عزیزہ نگرامی اس ریپریشن اور جبر کے وجہ سے اہل کشی کو سیاسی زوراوری کو بڑی وجہ سے نہ آئی. اہل کشی سروائو کیسے کر لیں؟ لیکن اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا قتال، اتنا خون، یہ سروائو کیسے کر رہے؟ یہ سروائو کر رہے فقط ایک فلسفے، اور وہ فلسفہ تھا فلسفہ انتظار. انتظار کس کا؟ انتظار ایک اولی الامر کا انتظار. ضرور دور دورہ ہوگا اور اولی الامر کے ہاتھ میں انعام حکومت ہوگی اور زمین خدا کے عدل سے بھر جائے گی. یہ صرف فلسفی ہے انتظار کی جس نے اہل تشیع کو 1500 سال کے اسپین پر اس ظلم کے باوجود جو ہے وہ زندہ انتظار. اس کا انتظار تاریخ کے ظالموں اور جابروں کا نہیں کہ ہمیں بھی کوئی بادشاہ آئے گا اور سنبھال لے گا، ہم اس سے بڑا ہی ظالم پیدا کر لیں گے. نہیں بولے لام اور ہم ہم اس بات کے انتظار میں نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں صرف ظالم اور جابر کھڑے ہوں گے اور سارے ظلم کا انتقام دے دیں گے. ہم عدل کے منتظر ہیں، ہم انصاف کے منتظر ہیں، ہم جابروں کے نہیں بلکہ اولی الامر کے منتظر ہیں. اسلام کا مکتب وحدت اور عدالت اس کے عنوان، میں نے کوئی ستا دی ہوں، یہ ساری باتیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیان. آج میرا مقصد فقط ان ساری باتوں کو کمپیکٹ کر کے اس رویے کو شناخت کرانا ہے جو اسلام کے نظریے سیاست کے مد مقابل مسلمانوں نے اختیار. اسلام کا مقصد وحدت اور عدالت کے عنوان سے قائم ہوا، لیکن وہ لوگ جو اسلام کے پورٹ سے داخل ہوئے انہوں نے اسے ٹیریٹریز کے ایکسپینشن کا اسلام بنا دیا، ملٹنسی کا اسلام بنا دیا، جینوسائڈل پلک جھپکتے میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو مارنے کا اسلام دیا. اور اس تبدیلی فکر سے زمینیں تو قبضہ ہوئی، ملک گیری تو ہوئی، لیکن سب سے پہلا نشانہ جو بنے اسلام میں وہ خود پیغمبر کی اولاد. پھر انقلاب کا وہ حرامن بستا، ابو ذر، سلمان، نقاد، عمار، سہیب، حذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابی جناب، سہیب بن حنیف، عثمان بن حنیف اور ان جیسے لوگ، انقلاب کا حرامن بستا اسے ایک طرف کر دیا. ملک پر ملک فتح ہونے لگے اور فتح کے انجام میں ان کے مرد قتل ہوئے، ان کی عورتیں اور بچے کنیزے اور غلام بنائے گئے، ان کی عبادت گاہوں کو روندا گیا، توڑا گیا، مسجدوں میں تبدیل کیا گیا اور ان کے ڈیبری پہ کھڑے ہو کر آزانے دی گئی. آج بابری مسجد مسلمانوں کے لیے جو ایک فلیش پوائنٹ ہے فتنہ اور فساد کا, اس کی بھی یہی تعریف ہے. تو گرجا توڑے گئے, عبادت گاہیں تباہ کی گئیں اور ان کے مالوں زر کو لوٹ کر محلات تعمیر ہوئے یا لشکر بنائے گئے. یہ سارا کا سارا پیغمبر کے نظریہ اسلام سے کوئی موافقت نہیں رکھتا. جب پیغمبر نے اسلام پھیلایا اور ابتدا کی تو پیغمبر نے نہ تلوار اٹھائی, نہ کسی کی عبادت گاہ توڑی, نہ کسی کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا, جبکہ بہترین موقع تھا فتح مکہ تھا. اور جناب زینب کا جملہ, یبن ترقا, اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, اور پیغمبر کی وہ کنسیشن جو تاریخ انسان میں جس کی مثال نہیں ملی. پیغمبر نے کیا کہا اسلام کے لیے؟ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, اسی نے تمہارے لیے فلاح چھپی. ہمیں اس ڈسکشن کو بھی بہت ڈیٹیل سے اپنی گزشتہ تقاریر میں بیان کروں. اس لا الہ الا اللہ کی فلسفی ایک جملے کے دہرانے تک نہیں ہے, بلکہ یہ فلسفی قسط اور عدل کی فلسفی, اور یہ قسط اور عدل اس سرزمین مکہ پر رہنے والوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. انہوں نے جتنی میکسیمم پاسبل ریزسٹنس ہو سکتی تھی پیغمبر کو وہ میکسیمم پاسبل ریزسٹنس دی, لیکن آہستہ آہستہ اسلام کامیابی حاصل کرتا چلا گیا, یہاں تک کہ ایک کمپلیٹ ٹرائمف ہوا جسے فتح مکہ کے طور پر تاریخ یاد کرتی. اس موقع بہت سارے لوگ ایک مصلحت کا اسلام قبول کر کے اسلام کے فولڈ میں داخل ہوئے. انہیں اپنی سرداری بچانی تھی, اپنے قبیلوں کی سربراہی بچانی تھی, اپنی معاشرتی عزت بچانی تھی, لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اور ہمارا قبیلہ آپ کے اسلام میں داخل ہو گئے, اب ہم اپنے قبیلے کے سربراہ رہیں گے, اب ہم ہمارا قبیلہ یعنی ہم سربراہ ہیں. اگر اس طرح داخل نہ ہوتے تو قبیلے والے داخل ہو جاتے, سربراہ لیفٹ آؤٹ ہو جاتا. تو سربراہ نے اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے کہا میں اور میرا قبیلہ ہم اسلام کے فولڈ میں داخل ہو گئے, جیسے آج یہاں سے ایسی جماعتیں کرتی ہیں جس کا زور چلے وہ دوسرے کر کے ہم آپ بہت اچھے ہیں, بڑے اعلیٰ درجے کے سیاستدان ہیں اور ہم نے آج ہی آنکھیں کھول لی اور ہمیں آج ہی پتا چلا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو ہم اپنی پورے اس گروپ کو لے کر آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی میں شامل ہیں. بالکل یہی کیفیت اس وقت کی تھی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو آج ہی پتا چلا کہ محمد ابن عبداللہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں, تو ہم اپنی پارٹی کو لے کر آ کے اسلام میں داخل ہو گئے. لہذا اب اس موقع پر قرآن مجید نے کہا قالت الاعراب آمنا قولوا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما تدخل الايمان في قلوبهم, تمہارے پاس یہ عرب آ کر کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے, پیغمبر ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے یہ اسلام, ایمان تو یہ کہ قلب میں داخل ہو. اور اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ کی وہ وصیت نہ بھولیے گا کہ جب سارا مکہ بہت فارمیڈیبل ریزسٹنس دے رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کو, عتبہ بن ربیعہ نے کہا اس حد سے آگے نہ گزرو, اس حد سے آگے نہیں ہو سکتی. مکھنی نے بدل کے اگلی ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کامیاب ہو گیا نا تب بھی اس کی کامیابی میں ہمارا حصہ پڑے گا, اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ذرا غور کیجیے اجزا بھی دبیا کے جملے پہ, اگر ناکام ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا, اور اگر کامیاب ہو گیا اسی کامیابی میں ہمارا حصہ پڑے گا. صحیفہ کی وہ کاروائی یاد کرو کہ اس پیغمبر کی کامیابی میں قریش نے کیسے اپنا حصہ ڈالا, کہ ہم قریش ہیں, مہاجر ہیں, پیغمبر کے قرابت دار ہیں, یاد ہم یہاں پہ حکمرانی رکھتے ہیں, پڑ گیا حصہ. اب اس سچویشن میں انہوں نے کہ یہاں پیغمبر کا علم نہیں، بھاگ جاؤ، ہم تمہیں اسلام داخل ہونے نہیں دیں گے. کیا پیغمبر کر سکتا ہے؟ افلاطون نے ایک اکیڈمی بنائی تو فلاسفی پڑھاتا تھا اس نے، اس کی اکیڈمی کے اکیڈمیا اس کا نام تھا، آج تک اکیڈمی اسی اکیڈمیا سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا الیون ورلڈ، کیونکہ ڈفرنٹ بال تھی، دروازہ اس کو لکھا تھا جس شخص کو میتھمیٹکس نہیں آتا وہ اس اکیڈمیا میں داخل نہیں ہو. پری ریکوزٹ ہے میتھمیٹکس کا جاننا، افلاطون تو یہ کر سکتا تھا، پیغمبر نے کرے؟ پیغمبر تو یہ نہیں کر سکتا. جب پیغمبر یہ نہیں کر سکتا تو کیا پیغمبر کو اس خطرے کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ولما تکفر ایمان و فی قلوبہم، ان کے قلب میں ایمان نہیں ہے، وہ فقط اسلام لائے ہیں، کہ یہ کسی قسم کی مشکل و مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. پیغمبر کو اچھی طرح ان خطروں کا احساس ہوا. اب پیغمبر ان خطروں کو کیسے ٹیکل کر یا کیا؟ پیغمبر نے ایک ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا، پیغمبر نے فرد سازی کی، ایسے لوگ ڈیولپ کیے کہ جب ان کی طرف سے کوئی خطرہ ہو ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہو جائیں اور ان کے مقابلے پر ڈر جائیں، اور انہیں تاریخ میں ایسی دھول چٹائیں کہ جان دینی پڑے تو پڑ جائے لیکن پیغمبر کا دین باقی رہے. منع کسی کو نہیں کیا لیکن فرد سازی کی جائے، سب سے پہلے اپنے گھر میں، آپ کا گھرانا، اور پھر پیغمبر نے فرد سازی کی، سلمان پیدا کیے، مغاد پیدا کیے، عمر پیدا کیے، اب تو عبداللہ ابن مسعود پیدا کیے، سہیب پیدا کیے، اللہ اکبر کس کس کا نام ہے، پیغمبر نے سارے لوگ پیدا کر دیے. اچھا آپ دیکھیے نا ان کا تاریخ میں اسٹے کیا ہے، بات یہ ہوتی ہے کھڑا کون ہو، کھڑا کون ہو، اس کے بہت زیادہ اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، مٹیریل اسٹیٹس، مالی مفادات، حکومتی مفادات، ذاتی مفادات، وہ مفادات کی مصلحت کی چکی میں پھنس جایا ہے. اگر میں کھڑا ہوا تو میرے ہاتھ سے فیکٹری نکل جائے گی، اگر کھڑا ہوا تو میری کھیتی چلی جائے گی، اگر کھڑا ہو گیا تو میری اولاد ختم خطرے میں پڑ جائے گی، اگر کھڑا ہو گیا تو میرا مال و دولت میرے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. ہر ایک کوئی نہ کوئی اسٹیک ہوتا ہے. پیغمبر نے وہ فرد سازی کی جن کا سوائے دین کے کوئی اسٹیک نہیں تھا، جن کا سوائے دین کے کوئی اسٹیک نہیں تھا. ابو ذر کے پاس کیا تھا؟ سہرا کے خاک چھانتے ہوئے چلے آئے، اور اگر حکمران کہیں کہ شام چلے جاؤ شام چلے جاتے تھے، وہاں سے مار کے نکالا جاتا تھا مدینے چلے جاؤ مدینے آ جاتے تھے، وہاں سے مار کے نکالا جاتا تھا رمضا چلے جاؤ رمضا چلے جاتے تھے، کبھی کہا جاتا تھا مکہ چلے جاؤ مکہ چلے جاتے تھے. کیا کرتے تھے ساری جگہوں پر جا کر گزر؟ مکے میں ہیں تو کعبے کا پردہ پکڑ کر وہ احادیث سنا رہے ہیں جن کے بیان کرنے پر پابندی ہے، مدینے میں ہیں تو صاحب حکومت کو ہوشیار کر رہے ہیں اتنے سراد نہیں ہے، شام میں ہیں تو پوچھ رہے ہیں یہ قصر عدیز کس پیسے سے بنایا، اگر اپنا ہے تو آیا کہاں سے، اگر مال عوام ہے تو چوری کیسے کیا. کیا اسٹیک تھا ابو ذر کا؟ کوئی اسٹیک نہیں تھا. ایسے پیغمبر نے افراد سازی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، آج سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سب سے بڑا بز ورڈ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. پیغمبر نے 1500 سال پہلے ایسا ریسورس ڈیولپ، سلمان کا کیا اسٹیٹ تھا، سہیب کا کیا اسٹیٹ تھا، عمار کا کیا اسٹیٹ تھا جس سے ماں اور باپ اس کے آنکھوں کے سامنے کا فکر نہیں کرے، اور ساتھ میں کہہ دیا عمار کو باغی گرو کا فکر کرے گا. 70 برس کے تھے عمار، بوڑھی ہڈیوں کو گھوڑے پر ڈال کر اس لشکر کے سامنے ہو گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے میرا قاتل باغی ہے، بوڑھی ہڈیوں سے بھی ہمیں وفاداری نکال دیا. عبداللہ ابن مسعود کے لیے تاریخ کہتی ہے پیٹ پر ضربیں ماری گئی اور پیٹ پھٹ گیا عبداللہ ابن مسعود کا، اور اس طرح ان کی موت باتیں ہوئی. کون تھے پیٹ پھاڑنے والے عبداللہ ابن مسعود؟ کون تھے ان کا پیٹ پھاڑنے والے؟ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے، وہ قرآن کا نظریہ، وہ پیغمبر کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا رویہ ہے. تو گزرتی تاریخ درد کی تاریخ، عبداللہ ابن مسعود کی تاریخ درد کی تاریخ، عمار کی تاریخ درد کی تاریخ، مردا کی تاریخ درد کی تاریخ، سلمان کی تاریخ درد کی تاریخ، آل محمد کی تاریخ
تاریخ نے ان سب نے کیا نہیں ہونے دیا، کیا نہیں ہونے دیا؟ پیغمبر کی پیغمبری تو آخری تھی نا، اس کے بعد جس چیز پر نظر تھی وہ تھی اول الامر، اس اسٹیٹس پر آ جائیں پیغمبر کے برابر. سب نے جانے قربان کی، ان کو اول الامر بننے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. اچھا، سب سے پہلی رکاوٹ کہاں کھڑی ہوئی؟ جہاں سے اس تحریک تشیعوں نے حقیقی طور پر اپنی شیپ کو فارم کیا. شورا بیٹھی تیسری خلافت کی، چھ عظیم مہاجرین وہ شورا کے ممبر تھے. اب اس میں یہ حیرانہ دستہ نہیں تھا، نہ مقدار، نہ سلمان، نہ دوزر، نہ عبداللہ ابن مسعود، نہ کوئی انصار. وہ انصار جن کے بغیر مدینے کی کریشن پوری نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں تھا، خاص خاص لوگ بیٹھ گئے. اس کے بعد کیا مطالبہ ہوا اور اس مطالبے کا کیا جواب؟ یمنا بھی طالب اگر اس کے الفاظ، یمنا بھی طالب ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور یہ خلافت آپ کی ہوں. لیکن کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط اللہ کی کتاب، اس کی اطاعت ہوگی. کہا بے شک خدا کی کتاب کے علاوہ کس چیز کی اطاعت ہونے جاؤ. دوسری شرط پیغمبر کی سنت کی اطاعت ہوگی. کہا بے شک پیغمبر ہی کی سنت کی اطاعت. تیسری شرط گزشتہ دو افراد کی سنت کی بھی اطاعت ہوگی. ڈاکٹر علی شریعتی لکھتا ہے بس یہی وہ موقع تھا جہاں شہ سوار عرب نے تیرے نام چلا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد والے محمد سلوان. جب شہ سوار عرب نے تیرے لال چلائے. اب تک تو علی ذوالفقار چلاتے تھے، اس شورا میں علی نے لا کی تلوار چلائی. لا ہر کس کی نہیں، خلافت مل رہی تھی، اقتدار مل رہا تھا، حکومت مل رہی تھی. لا دیکھیں اس کا بدلہ کیا تھا، بدلہ یہ تھا اللہ اور نبی کے ساتھ اولی الامر بننے کے لیے لوگ جا رہے تھے. جیسے نبی کی اطاعت ہوتی ویسے ان کی اطاعت ہوتی، جیسے نبی کا اسوہ ہوتا ویسے ان کو اسوہ مانا جاتا، جیسے نبی کی سنت ہوتی ویسے ان کی سنت قرار دی جاتی، جیسے نبی کا طریقہ ہوتا ویسے ان کا طریقہ نبی کے طریقے کے برابر رکھا جاتا. اللہ اکبر. یہ آج اگر آپ کے سامنے کوئی کہے اسوہ حسنہ تو آپ کے ذہن میں کس کا اسوہ آتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا، اسوہ حسنہ پر چلیے، کس کا اسوہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا. اگر علی وہ لاکھ تیز نظر آتے تو آپ کو کئی اور اسوے اس اسوہ حسنہ میں شامل نظر آتے. تو کیا کہا؟ نا چھ سوارے عرب نے لا کی تیز چلا دی. جب لا کی تلوار چلائی تو پہلی بار اس ایمبیشن کو، اولی الامر بننے کے ایمبیشن کو علی نے اپنے اس لا سے قتل کر دیا. اور کرتا جھاڑ کر شورا سے باہر نکل آیا. کرتا جھاڑ کر شورا سے باہر نکل آئے. اللہ اکبر. کیا کارنامہ انجام دیا علی نے کہ خدا اور اس کے نبی کی آبرو اور عزت اور ان کے مقام کو عام لوگوں میں مبتلا کر کے اس کا کھیل بنانے کا ایک ایسی سازش کو علی اپنے پیروں سے کچل کر آگے. آج اسوہ حسنہ اگر نبی کا اسوہ ہے فقط تو علی اس کے ضامن. آج اگر نبی کے فکر عمل پیروں سے کچل کر آگے بڑھ گئے. یہ وہ لاکھ روز تھا جس روز تحریک تشیعوں نے اپنی شیپ اور فارم کو اختیار. اب یہ تحریک تشیعوں لا سے شروع ہوئی. نہیں نہیں مانا جائے گا, نہیں مانا جائے گا. اور قیمت کیا ہوگی؟ چاہے جان ہو چاہے اقتدار ہو. تو کیوں نہیں ملی اہل تشیع کو اقتدار؟ 1500 سال کی تاریخ میں کوئی مضبوط اقتدار کیوں نہ ملا؟ یا آپ لا لا کرتے رہیں آپ کو کوئی اقتدار دے گا؟ اور لا لا کر کے آپ سے سمجھیں گے کہ آپ زندہ بھی رہیں گے؟ اس کا قیمت, اس کی قیمت جان بھی ہے, مال بھی ہے اور اقتدار. جس نے پہلی بار ایک تحریک کو پراپر شیپ اور فارم کی, کبھی نہیں ہو سکتا اس بات کا کمپرومائز کوئی اور نہیں. اب اسلام نگرانی قرآن کریم کا بھی اپنا ایک ٹریڈیشن. سورہ اعراف میں کہا ممن خلقنا امتن یہدون بالحق وبہی یہدون, ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو پیدا کیا. ممن خلقنا امتن یہدون بالحق, جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ بھی یہدون, اور وہ عدل کا حکم کرتا ہے. اب جب امت کی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں امت سے مراد ساری امت. یہ ساری امت امت ہے تو پھر حق کا ہدایت کون کرے گا اور عدل کا امر کون کرے گا؟ اگر سارے امت ہیں, ساری امت میں شامل ہیں, اس کانسیپٹ میں سے قرآن بیان کر رہا ہے نمن کرنا متن ہم نے تم سے امت کو خلق کیا. تو کوئی حق قبول کرنے والا ہوگا, کوئی حق دکھانے والا ہوگا, کوئی عدل کی راستہ دکھانے والا ہوگا, کوئی عدل کو قبول کرنے والا ہوگا. تو وہ گروہ جو ہے نا وہ حق دکھانے والا ہے, عدل سے آگاہ کرنے والا ہے, عدل کے لیے اتر کھڑا ہونے والا. باقی سارے کون ہیں؟ عدل کو قبول کرنے والے, حق کو قبول کرنے والے. میں نے آپ کے سامنے کسی گزشتہ تقریب میں سورہ نحل کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے ایک مثال پیش کی تھی. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما کم لا یقدر ولا شیئا وہو کل علی مولا اینما یوجہ یأتی بخیر ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل فهو علی صراط مستقیم. ہم تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال پیش کرتے ہیں. آتا ہوں آپ کو ایک کو جھونگا بہرا لا یوں بدر ولا شیئر, کسی چیز پر اس کا اختیار نہیں, وہ اختیار بھی میں آپ کو سمجھا چکی پورے زمین پہ نبی کر. وہ کلو نالا مولا ہو, وہ پورا اپنے مالک پر بوجھ ہے. اینما یوں جو لے جاتی دکھائی دے, کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ ہمارے لیے وہ کوئی خیر کی خبر لایا ہو. اور خیر کی خبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے بڑا خیر تو یہی ہے نا, کبھی نہیں ہوا کہ وہ خیر کی خبر لایا ہو. ہاں یا کبھی ہوا ہم ایسوں کو اس کے برابر کر دیں. کس سے؟ بمن جامر اولاد لے کا ہوا اللہ صراط مستقیم, جو عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسی کا راستہ حق اور صراط مستقیم کا راستہ. پیغمبر اس آیت کی تفصیل بتا رہے تھے اور جناب عبداللہ بن مسعود, جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا, پیش کھاڑ دیا تھا عبداللہ بن مسعود کا, پوچھا یا رسول اللہ ایک تو آپ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے, یا سیر القرآن الحکیم جن کا لگنا جو سلیم بنا صراط مستقیم, یہ دوسرا کون ہے جس کے لیے قرآن مجید نے کہا امن یامر ملاد ہوا صراط مستقیم, وہ عدل کے لیے اتر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. بس اب یہ پوچھا دروازہ چل 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 مسجد کے ذہن میں کھلا, سارے دروازے بند تھے مگر ایک ہی دروازہ کھلا تھا. دیکھا دروازہ کھلا, اللہ علی داخل ہوئے, عبداللہ بن مسعود نے پلٹ کر دیکھا, علی آ رہے, تمہارا پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے, یا رسول اللہ بتائیے نا ایک تو آپ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے, دوسرا کون ہے؟ دیکھتے ہی لوگ یہ باتیں جب بتائیں عبداللہ بن مسعود نے تو بیٹ پھاڑ دیا لوگوں نے, اس لیے پھٹا تھا پیٹ عبداللہ ابن مسعود کا جب انہوں نے کہا کہ علی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. میں نے پیغمبر سے پوچھنا اور یہ ہے وہ یاد دلا. تو سورہ عرف میں کیا کہا, ممن خلقنا امتا ہم نے تم میں سے ایک گروہ پیدا کیا. یہ حضور میں حق جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ بھی یاد رون یہی ہے جو عدل کی ضمانت دیتا ہے. پھر یہ امت کیا چیز ہے؟ ام, ام سے نکلا. ام کا مطلب ہے سورس, ام کا مطلب ہے حرکت, اور امت حرکت کرنے والا گروہ. بیٹھ کر خاموش سمم بکم امیون اسے قرآن کی زبان میں امت نہیں کہتے, حرکت کرنے والا. اور امام کسے کہتے ہیں؟ اس حرکت کرنے والے گروہ کی سربراہی کرنے والا, یہ امام اور یہ امت. اب سورہ آل عمران میں ایک بہت ہی فکر انگیز بحث چھڑی پڑ مجید نے اور کہا بھلے تکون منکم امتن یامرون بالخیر یامرون بالمعروف وینہاون عن المنکر اولئک هم المفلحون. تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے, یہ خواہش قرآن ہے. بھلے تکون منکم امتن تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یامرون بالخیر یہ تمہیں خیر کی طرح دعوت دیتا چلا جائے, یامرون بالمعروف وینہاون عن المنکر جو معروف کے جھنڈوں کو اٹھائے اور منکر کی کمر کو توڑ دے. اولائے تو ہم مسلح ہوں یقین رکھو پلا اسی گروہ کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری خوشی قائم آل محمد بلندر سلوار. نمبر آیت سورہ آل عمران 110 نمبر آیت میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہو وہ خیر امت, تم ہو وہ اچھائی اور نیکی کا گروہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس جسے ہم نے ناس میں سے برآمد کیا. سارے کون ہیں ہم؟ ناس. سارے کون ہیں؟ ناس. اور وہ کون ہے؟ خیر امت. کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تمہارا کام معروف کے علم کو اوپر اٹھانا ہے, تنہون عن المنکر اور تم منکر کا پنپنے نہیں دو گے. تؤمنون باللہ ارے تم ہی تو ہو جو ایمان باللہ رکھتے ہو. یہ عرب جو آ رہے ہیں نا یہ اسلام لائے ایمان نہیں لائے, یہ کہا تھا قرآن نے. اور اس گروہ پر جب آواز دی کہا خیر امت سب سے اچھا گروہ معروف کے لیے منکر کے لیے کھڑے ہونے والا اور تو دین اللہ ایمان اللہ تمہارے. سورہ بقرہ میں اس گروہ کی شناخت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کتا لکھا جاتا تم امتن بستر میں تک ان شہدا لناس وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم کون ہو؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا قرار دیا امتن بس نمونے کی جماعت. اور نمونہ کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھ کر کاپی کرے, اسے دیکھ کر روشنی لے, اسے دیکھ کر اپنا راستہ بنائے, اسے دیکھ کر ویسا بننے کی کوشش کریں. اسی لیے ہوتا ہے نا ہمارا پیٹرن, بھائی یہ پیٹرن آپ کے سامنے اس کو فالو کریں, یہ پیٹرن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اسی کو دیکھ کر ایک ماڈل اور کریٹ کریں. پیٹرن کس لیے ہوتا ہے؟ فالو کرنے کے لیے. تو کہا ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ وہ قزالے کا جالنا متن بستن تمہیں درمیان کی نمونے کی پیٹرن بنائی, تم وہ پیٹرن. اور یہ پیٹرن کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ تکونو شہدا علی الناس اور سارے ناس پر تمہیں گواہ بنا دیا. اب تم درمیان میں ہو, دیکھتے جاؤ کون کیا کر رہا ہے. کیا ہے تمہارا کام؟ سب کو دیکھتے جاؤ. اور کزارے میں جالنا کو متن بستن لے تکونو شہدا علی الناس سارے ناس پر تم گواہ. تو یکون رسول علیکم شہیدا اور تم پر رسول گواہ. حالات کی سمجھ میں آ گئی؟ اب لوگ اولی امر بننے کی کوشش کریں تو علی تیرے لاکھ نہ چلائیں تو کیا چلائیں؟ اگر لوگ اولی امر بننے کی کوشش کریں تو علی تیرے لاکھ نہ چلائیں تو کیا چلائیں؟ ہم خیر امت سارے ناس پہ ہم گواہ اور ہم پر ہمارا رسول گواہ. یہ ہے حالات اور اس حالات کو جہاں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی بس ایک لادھی آواز بلند ہوگی. اس حالات کو دوبارہ کب ڈسٹرب دیا گیا؟ حسین بیعت کر لو. ارے وہاں باپ کی سیرت نہیں پتا آپ کو؟ باپ کی سیرت نہیں پتا؟ جب نجات نے بہت پریشر کیا عمر صاحب کو کہ تم کیوں نہیں لیتے ان سے بیعت, اس نے کہا تجھے پتا نہیں ان کے سینے میں ان کے باپ علی کا دل ہے. وہ علی کا دل جس نے ٹھوکر پر خلافت اڑا دی, کسی کو اولی امر بننے نہیں دیا. اولی امر بننے نہ دیا. اب حسین سے کہا کہ تم کر لو بیعت. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ سارا انسٹیٹیوشن نبوت کا کہے کہ ہاں یہ بہت اعلیٰ عمر تھا, وہ باپ کی لابی پانی میں جائے, پیغمبر کا لا الہ الا اللہ بھی ڈوبے, آدم سے لے کر سارے خاتم جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں بنی امیہ کے تخت حکومت کے سامنے. ایک دوسری لا کی آواز بلند ہوئی, لا. یہ لا کس کی تھی؟ حسین کی لا. ایک پیغمبر کی لا الہ الا اللہ. ایک دوسری لا شورا میلن کی لا. اور تیسری لا حسین. حسین کربلا میں نمازیں پڑھوانے گئے تھے کیا؟ وہ نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے کیا؟ روزے رکھوانے گئے تھے, انہیں روزوں کے اوقات کا پتہ نہیں تھا کیا؟ حج کے اصول بتانے گئے تھے, انہیں نہیں پتا تھا. اور پتہ نہیں اللہ کہہ کر تیر پھینک رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے خانے کی طرف. حسین کربلا میں اولی الامر کو بچانے نہیں گئے. اب قیامت تک کے لیے کوئی ایڈمیشن رکھ کر میدان سیاست میں ٹوٹ تو سکتا ہے, سیاستدان حکمران تو کہلا سکتا ہے, اولی الامر نہیں نہیں کہلا سکتا اولی الامر. اچھا اب وہاں سے تحریک تشیع اس علی کی لا سے شیک ہوئی اور حسین کی لا سے تحریک تشیع انڈوس ہوئی. حسینیت 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 دشمنان اسلام پہ لعنت, حسین کے قاتل پہ لعنت, در محمد والے محمد سلمان. تو کہہ رہی کہ تشیع کسی سیاسی اور اقتدار کی نہ ملنے کی وجہ سے اسپلٹ ہونے وجہ سے وجود میں نہیں آئی. کل کی تقریر سے کلاس کی تقریر کو آپ بیل کر لیں اور پچھلے ساتھ رویوں کے ساتھ وہ اسلام کا رویہ اور طریقہ اور نظریہ ہے, یہ مسلمانوں کا رویہ اور طریقہ. تو تحریک تشیع شروع ہوئی شورا میں علی کی لا سے اور مستحکم ہوئی اور قیامت تک اس وقت مہر لگی حسین کی لا سے, حسین کے آشور سے. اب اس تحریک کے کیا عوامل ہیں جسے زندہ رکھتے ہیں؟ اس تحریک میں ایک چیز ہے ڈاکٹر علی شریف نے لکھا سارا من قبط. کہا یہ اس تحریک کا ایک پلر ہے. تحریک کسی ستون پر کھڑی ہوتی ہے, اب کئی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے, پلرز پر کھڑی ہوتی ہے. ایک پلر ہے اس کا من قبط. من قبط میں کیا ہوتا ہے؟ شان علی بیان کی جاتی. کیوں بیان کرتے ہیں شان علی؟ یہ منقبت کا رول کیا ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتا ہے اس منقبت کا رول ایک جذبے اور جوش کو ابھارنے کے لیے ہے. یہ منقبت تحریک کو زندہ رکھتی ہے, اس کے جوش کو برقرار رکھتی ہے. جب نام علی لیا جائے تو کمزور سے کمزور آدمی کو لگتا ہے کہ پیٹ سیدھی ہو گئی, ہاتھوں میں دم آ گیا, پیروں میں طاقت آ گئی, زبان کی لکنت ٹوٹ گئی. تحریک کا دوسرا پلر ہے دریا، جس کا بڑا ہے راست تعلق آشمیر سے، اور جب تک زخم ہرا رہے گا اس وقت تک عدل کی طلب زندہ رہے گی، اور اول امر کا انتظار باقی رہے گا. تو منقبت بھی ضروری ہے، گریا بھی ضروری ہے، اور تیسرا پلر ہے اس تحریک کا خمس. جب حکومت کے امبال محلوں پر خرچ ہوئے، مال غنیمت و لوٹا ہوا مال لشکروں پر لٹایا گیا، اور زکات آل محمد کے مقدسات کو اٹھانے کے لیے استعمال ہونے لگی، ایسے میں خمس کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا کہ تحریکیں بھوک اور افلاس سے زندہ نہیں رہتی. لہذا اس خمس کا تحریکی استعمال، اس تحریک کے ساتھ وفاداری کی علامت ہے. یہ بہت سارے دوست میری بات سمجھ رہے ہیں. اس خم سے محلات اور بغلے نہیں بننے چاہیے، اس خم سے پراڈو لینڈ کروزرز نہیں آنے چاہیے، اس خم سے کرو فرٹ اور شور شاہ کے کام نہیں ہونے چاہیے. یہ خمس فقط تحریک شیعت کی مضبوطی اور اسٹرینتھ کے لیے کام آنا چاہیے. یہ تین امپورٹنٹ پلرز ہیں کہ وہاں منقبت علی ہو، حسین پر گریا ہو، اور خمس کا بہترین استعمال ہو. قیامت تک اس تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لائے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی جان جائے گی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بچے قتل ہوں گے، آپ کو سب پتا تھا. اور ایک پتا تھا کیا ہے کہ آپ اپنے پیغمبر سے جو آپ کے نانا بھی تھے، اپنے باپ سے جو آپ امام بھی تھے. تو یہ وعدے کے وفا کی داستان ہے، اسے کربلا کہتے ہیں. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ دین. دنیا کی فکر کسی بھی طرح چلے، سارے تاریخ کے مجرموں کو ایک ٹھہرے میں کھڑا کر دیں گے. اللہ اس کا رسول، اس کتاب، اس کی شریعت دور سے پہچانی جائے گی. کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہر دور کا ظالم ہو جا کر اس آشور کے پیچھے لگا رہتا. آج نئی ترکیب ہے، کنٹینر لگا دو، راستے بند کر دو، کوئی دیکھے نہ جلوس کیا چیز ہے جلوس. سیکیورٹی کے نام کن کی آپ سیکیورٹی کر رہے ہیں؟ میں کروا رہی ہوں. اس کا ماں نے اپنا چھوٹا سا بچہ ہاتھ پکڑ کے گھسی جا رہی ہے، جلوس میں جائی جا رہی، خود بھی جا رہی ہے، بچہ بھی جا رہی ہے. ماں کے لیے بچے سے بڑی کوئی چیز جب اسے پروا نہیں تو آپ کو بہت زیادہ پروا ہے. آپ کو پرپز کچھ اور. اور اس سال کو سرکاری طور پر تمام چینلز پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ کوریج نہ دی جائے. کوئی بات نہیں، ایسے تو 1500 سال میں کئی ادوار آئے، ہر دور ایسا ہی تھا، ہر دور ایسا ہی تھا. ام سے نکلی امت، اور امت کا سربراہ ہے امام، اور ان کا مطلب ہے حرکت مسلسل.
ٹھیک ہے،
لہذا یہ چشمہ حرکت کر کے کہیں نہ کہیں اپنا رستہ بنا لے گا، اپنا رستہ بنا لے گا. اور بھراؤ اس گورے کا، وہ ہندوستان آ گیا اور مغلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور دوبارہ شیعت ایک رنگ نئے رنگ اور آبتا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پھر بلا اس گورے کا، اس نے سارے میڈیا ایک طرف، اس نے سوشل میڈیا ایجاد کر دیا. اب آپ پھر دیکھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں، دکھانا چاہیں نہ دکھانا چاہیں، اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پر دنیا لا کر دی. فطرت کے اپنے نظام ہیں, اس کے اپنے ڈائمینشنز ہیں. یہ انسان کی عقل فطرت کے ڈائمینشن کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اونٹ پر سوار ہوئے آپ کے امام اور مقابلے لشکر عمر سعد ہوئے, اور جب آپ نکل رہے تھے تو بتایا گیا, آپ کو پتا تھا عمر سعد کو ایک لالچ دی گئی, وہ ہے بیت المقدس. عبید اللہ بن زیاد نے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھایا, دیکھ عمر سعد یہ پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر سے لاؤ مجھے, تو نہیں میں ایسے تھوڑ اس کے ساتھ بڑا کام کرنا پڑے گا. کہاں بتاؤ کیا کام؟ اس نے کہا وہاں قتل حسین, یہ گرفتار کر لاؤ یا قتل کر کے سر لیا. ہاتھ ڈر کے مارے کسی کر دیا. ان کے والد بھی سعد بن ابی وقاص اس شورا کے ایک ممبر تھے. انہوں نے بھی حسین کے باپ کی تاریخ کو ملاحظہ کیا ہوا ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے حسین کی تاریخ میں اور علی کی تاریخ میں. ہاتھ گھبرا کے پیچھے کر لیا, کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تو ممکن نہیں, تو اچھی بھی ممکن نہیں ہو تو رہے گی دور میں بھی ممکن نہیں, بس گھبرا کے لیتے ہیں. پیسہ ہمیں سوچنے کا موقع دو, ہمارے ساتھ سوچنے چلے گئے. سوچ آئی بڑی دور کی, رہے اتنا فرٹائل علاقہ, ایسے ریونیو جیسا مالو دولت, یہ گورنمنٹ تو وہاں سے نہیں نکلنی چاہیے. دوسرے دن آ کر کہا لاؤ میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر, میں تیار ہوں اپنے امام حسین سے. امام نے ارشاد فرمایا اس رے کی گورنری کے لیے اس نے میرے قتل کو قبول کیا, خدا کی قسم اس کا ایک دانا ایک گندم بھی سے کھانا نصیب نہیں ہوا. اونٹ پر سوار ہوئے, آخری بتا کیا اور ارشاد فرمایا اے بدبختو, میں نے آگ اس کی بھڑکائی تھی, تمہارے اور اپنے دشمنوں کو اس میں جھونک دی, تمہارے ہاتھ میں شمشیر اس لیے دی تھی اس اسلام کے دشمنوں کو ختم کر دینا. تم آج شمشیر اسلام سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, شمشیر اسلام حسین کے گلے میں چلانا چاہتے ہو. کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا؟ مجھ میرے گردن میں کوئی قصاص ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی جس طرح سے میں لائق سزاوار ہوں؟ کوئی جواب نہیں آیا. جب آپ نے اصرار کیا تو جواب ملا حسین یہ آپ کے باپ کی وجہ سے ہو, بابا سے بلند آپ کے اپنے والد پر گر جاتے ہیں. شعر عاشورا میں سے ایک شعر علی پر ہونا جو امام حسین علیہ السلام کے ہوں گے, آپ کے والد کے نام آتے ہی بدر کی تاریخ آتی ہے, احد کی تاریخ آتی ہے, حنین کی تاریخ آتی ہے, شہر و خندق کی باتیں آتی ہیں, ہجرت کی باتیں آتی ہیں, شب ہجرت کا بستر آتا ہے, شورا کے معاملات آتے ہیں, ثقیفہ کی کہانی آتی ہے. اسلام کی داستان ہے جو علی کے ساتھ ساتھ رقم ہے. آپ کا خطاب ختم ہوا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنے موقع سے ہٹنے والے نہیں ہیں. نویں محرم کو حملہ آور ہونے کے لیے عمر سعد نے لشکر تیار کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مدت طلب کی, اور اس رات روایتیں لکھتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی, تلاوت قرآن کی, تسبیح خدا کی, ذکر پروردگار کی, جیسے شہد کی مکھیوں کی چھتے کے قریب آواز ہوتی. یہ وہی رات ہے میرے دوستو جس رات حسین نے چراغ بجا دیا. اور دوبارہ جلا کر دیکھا تو سارے کے سارے جانسار ویسے ہی ہو گئے. پھر آپ نے ان سارے جانساروں کو ساتھ کیا اور مکہ کی طرف چلے گئے, اور پھر انہیں بتایا اے حبیب یہ تمہارا نشان قبر ہے, اے مسلم تو تمہارا نشان قبر ہے, عباس وہ دریا کی ترائی بھائی تم وہاں گرو گے, علی اکبر بابا کی جان یہ تمہارا مکل ہے. ایک ایک شہید کو امام حسین علیہ السلام نے اس کا مقام قبر دکھا دیا اور اب بے چینی کے ساتھ حسین عاشور کی صبح کے منتظر ہیں. اللہ اکبر. صبح عاشور نمودار ہو گئی, حملہ اولا ہو گیا, صبح کی نماز ختم ہو گئی, حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے, یہاں تک کہ ننا علی اصغر بھی راہ خدا میں آپ کے امام پیش کر چکے. اب خیمے سے کوئی نہیں آ رہا تھا, آواز آنے لگی حسین ابھی بھی کوئی باقی ہو تو باہر بھیجو تاکہ ہم اس کا سر کاٹ کر اس جنگ سے فارغ ہو جائیں. اب کوئی نہیں بچا. امام حسین علیہ السلام تو اس کے آخر کے لیے خیمے میں تشریف لے جائے. آپ نے بہن سے پرانا لباس کر دیا اور پھر اس لباس کو کئی جگہ سے پھاڑ دیا. اس لباس کو اپنے لباس کے نیچے پہن لیا. جب حسین یہ لباس کے نیچے پڑا ہوا لباس پہن رہے تھے, جناب زینب کو اپنی والدہ کے مجھے یاد آئے کہ زینب جب حسین زیر لباس پھٹا ہوا کرتا پہنے تو سمجھ لینا میرے لال مقتل کی طرف جا رہا ہے. بس یہ منظر دیکھا بی بی نے اور چیخیں مار مار کر حسین اب گریا ہم حسین علیہ السلام نے ساتھ بنایا, بہن یہ صبر کا وقت ہے, یہ صبر کا وقت ہے, آگے بڑھی. بندے قبا کھولے, حسین کے گلے کو بوسا دیا, ہاں یہی تو وقت سب ہے. والدہ نے کہا تھا جب تم زیر لباس پھٹا ہوا کرتا پہن لو تم ماں کی طرف سے تمہارا گلا چھپ لیا جائے. حسین اسی گردن کو چھلی چلے گی. بس میرے دوستوں, امام حسین علیہ السلام نے سب بیویوں کو خدا حافظ کہا, سے باہر نکلے. امیروں نے سال دیکھا کوئی سواری کا لانے والا تھا. بیچارگی کے عالم میں حسین نے اپنے جوانوں کو آواز دی, یا دار السقا یا فرسان الحجا. ارے کہاں میرے شہروں, میرے جنگ سالوں. حسین آواز دیتا ہے, تم آواز کا جواب نہیں دیتے. اور امام نے کیا دیکھا, بہن سواری پکڑے آ رہی ہیں. ہائے زینب, لگانے پڑا ساتھ میں ہے اور بھائی کی سواری پکڑ کر لا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بہن نے رکاب خان کے گھوڑے پر سوار کر دیا. اب حسین گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں, میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ نے بڑے پیار سے کہا, بس یہ آخری سواری ہے. مجھے معلوم ہے تم تھک چکا ہے, مجھے معلوم ہے ہستے وفادار تم تھک چکا ہے, بس اور خدمت نہیں, یہ آخری سواری ہے. گھوڑے نے سر جھکا لیا. اب کیا دیکھا, پیروں سے جناب سکینہ گھوڑے کے لکھی ہوئی ہے اور پیر بھی میرے بابا کو نگے جا. ارے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے اترے, بچی کو گود میں اٹھایا, کہا سکینہ نانا میرے منتظر ہیں. بہن کی گود میں دیکھ رہی, بہن کی گود میں دیکھ رہی. سکینہ کو خدا کے ساتھ حسین میدان کربلا میں نکل کر آئے اور ایک بار نظر بھر کے لشکر اشقیا کو دیکھا. نیام سے سلطان نکالی اور ایک شیر کی طرح حملہ کر دیا. ارے فوجیں بھاگنے لگی, جدھر سے حسین حملہ کرتے تھے ادھر سے فوجیں بھاگ جایا کرتی تھی. آپ نے آواز دی, عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. کبھی آواز دی, حبیب اپنے دوست کی لڑائی دیکھو. پہ حملہ ہوا، اب کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزا چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام ایک کیڑے پر کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے تیروں کی برسات ہے، ایک پتھر آیا اور پیشانی پکڑا، خون بہنے لگا۔ آپ نے کرتا اٹھایا، اس خون کو صاف کرنے ہی والے تھے، ایک تیر آیا اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پیشانی پر ایسے ہی جڑ گیا، علیحدہ کیا تیر کو، پیشانی سے خون کا پرنالا بہا۔ دوسرا تیر آیا، منہ مبارک امام حسین علیہ السلام نے گڑا، تالو سے تیر نکال کر پھینکا، خون کا پرنالا تالو سے کہنے لگا۔ اس کے بعد اب حسین ہیں یا سرے آزاد ہیں؟ تیسرا تیر آیا،